من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي نظير سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعلان میں سن چکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے موضوع پر یہ کانفرنس ہو رہی ہے اور جمعیت عالمیہ حیدرآباد کی طرف سے اس کا اہتمام و انعقاد کیا گیا ہے میں تو ویسے ہی تمہارا پرانا خادم ہوں ہمیشہ تمہارے سامنے اس جماعت کی ترجمانی کرتا رہا ہوں لیکن انسان کی سمجھ دو قسم کی ہوتی ہے بعض ایسے ہیں جو کہ سمجھنا ہی چاہتے ہیں تو ان کے لیے تو بات بالکل واضح ہے کلیئر ہے کہ ایک ایسی جماعت ہے جو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعدار جانتی ہے اور اسی کے فرمان کو اپنے لیے دستور و لائے عمل جانتی ہے اور ایسی جماعتیں بھی ہیں جو درمیان میں کسی نہ کسی کے ساتھ اپنے آپ کو پابند و مرتبط رکھتے ہیں یہ ایسا فرق ہے یہ سارا اپنا مار مار کے چھوڑ دو, یہ چیزیں مٹ نہیں سکتے. بالکل واضح بات ہے کہ ایک قوم صاف الفاظ میں یہ کہتی ہے کہ ہم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار ہیں, جن کے تابع داری کا اللہ نے حکم دیا. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله, ہم نے رسول کو بھیجا ہی اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے, اور ساتھ یہ بھی سمجھایا کہ ہدایت جو ہے رہنمائی وہ اسی میں بند ہے. وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا, تم ہدایت والے جب ہو سکتے ہو کہ اس کی اطاعت کرو گے, لیکن آپ کے پاس کسی شخصیت کے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے ان کو پیر مقرر کیا ہے یا امام مقرر کیا ہے یا ولی مقرر کیا ہے, صدر مقرر کیا ہے, نواب مقرر کیا ہے اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے, یہ اللہ نے نہیں کہا. ہر بات میں اس کی اطاعت کی اللہ نے نہیں کہا, اور نہ یہ کسی شخصیت کے لیے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ اگر تم اس شخصیت کی اطاعت کرو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے, یہ الفاظ نہیں ہے. لہذا فرق بالکل نمایاں ہے, بالکل واضح فرق ہے. اور ظاہر ہے کہ جماعت کی ابتدا کے امام سے سمجھی جائے گی. برادران حنفیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک اپنے آپ کو منسوب سمجھتے ہیں, اور انہی کے قول کے مطابق کی جماعت امام صاحب سے چلتی ہے. شافعی برادران امام شافعی کے تابع دار کہلاتے ہیں, ان کی طرح منسوب کرتے ہیں, اور ان کے بقول ان کی جماعت امام شافعی سے چلتی ہے. اسی طرح مالکی, اسی طرح حنبلی برادران. اہل حدیث کی جماعت بھی ان کے امام سے چلتی ہے. ان کا امام اور پیشوا, ان کا مقتدا اور اعظم سب سے بڑا امام وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ آج کل اعظم کے لفظ کو بڑا ہوا جا رہا, ہر ایک اعظم بن جاتا ہے. اعظم اور عظیم یہ دو چیزیں ہیں, عظیم کی معنی بڑا, اعظم کی معنی سب سے بڑا, بڑے بڑوں سے بھی بڑا. اعظم کی معنی عظیم, کی معنی بڑا, اعظم کا معنی بڑوں سے بھی بڑا. اب یہ نظر کا تھوڑا اختلاف ہے, ہم کہتے ہیں کہ سب سے بڑا کون, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں وہ دوسرا بھی ہے. تو ہمیں ذرا یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ جو شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کسی امتی کو دیا جائے. جس طرح اللہ کا شان کسی مخلوق کو دینا صحیح نہیں, اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کسی امتی کو دینا صحیح نہیں. سمجھ آئی بات؟ آئندہ دین دنیا میں بہت آئے اور آتے رہیں گے, ہم ان کو سب کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اس لیے کہ مجتہد کی عزت ہے. حدیث نے مجتہد کو مقام دیا ہے. مجتہد کس کو کہتے ہیں؟ جو کس کی تقلید نہ کرے, خود اپنی فہم سے قرآن حدیث سے مسلا لے, اس کو بولتے ہیں مجتہد. اور مجتہد کی حدیث میں تعریف آئی, مقلد کی کوئی تعریف نہیں آئی, مجتہد کی تعریف آئی. فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے, اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فله اجر واذا اخطا فله اجر واحد. جب کوئی اجتہاد کر کے فیصلہ دیتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے اجر ملتا ہے. اگر اس کا اجتہاد صحیح ہوا, اس کی کوشش صحیح ہوئی, صحیح مسئلہ بتلا دیا, تو اس کو دو ثواب ملیں گے. اگر اس نے غلطی کی تو پھر بھی اس کو ایک ثواب ملے گا, کیونکہ اس نے قرآن حدیث میں تلاش کو جاری رکھا اور کوشش کی, اور اس چیز کے پیچھے لگنے کی کوشش کی جس کے پیچھے لگنے کا اس کو حکم تھا. قرآن حدیث کے پیچھے لگنے کا حکم تھا, اس لیے وہاں اس نے تلاش کی تو اجر تو اس کا ہو گیا. لیکن اگر اس نے خطا کی, غلطی کی, بھول کی, یا اس کو سمجھ میں نہیں آیا, یا کم فہمی سے نہیں سمجھا, تو گناہ اس کا نہیں, خطا معاف. لائے سارے کچھ دلاؤ کی معاف تا تم بھی جہاں تم خطا کرتے ہو وہاں کوئی بلا نہیں. تو یہ تو ہے مجتہد کا مقام. ہم سارے مجتہدین کے مطابق مقابلے میں ان کے مطابق ہم یہی عقیدہ رکھتے ہیں جو ہمارے امام نے کہا ہے. اس کے لیے ہمیں سمجھایا کہ جتنے بھی مجتہد ہیں ان کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جہاں انہوں نے مسئلہ صحیح بتلا ہے ان کے لیے دعا اجر ہے, جہاں ایک صحیح نہیں بتلا ہو کیا گیا تو پھر ان کو ایک اجر ملے گا خطا نام. دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو کچھ الفاظ بولے وہ بھی ہمارے مقصد کے خلاف نہیں بلکہ معید اور موافق ہیں. اب دیکھیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے اپنے الفاظ ہیں, وہ اپنا مذہب بتلاتا ہے. اگر ان مولویوں سے پوچھے کہ امام صاحب کا مذہب کہاں ہے, کس کتاب میں ہے, تو فوراً ہدایہ بتلائیں گے, قدوری بتلائیں گے, قرض بتلائیں گے, اورنگزیب بتلائیں گے, کابی خان بتلائیں گے, مغازیہ بتلائیں گے, ان کتابوں پر نام لے لیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے بھی خود حجت اور قدرت کا تعارف کرایا کہ کس کتاب میں میرا مذہب ہے. یہ ہمیں دیکھنا ہے. اگر امام صاحب نے کسی کتاب کی نشاندہی کی ہے یا کسی کا نام لیا ہے تو پھر ٹھیک ہے, وہ اس کا مذہب سمجھا جائے صحیح ہے اور اپنے مقام پر, لیکن اس کا مذہب سمجھا جائے گا. لیکن اگر نے اسی لیے ان کتابوں میں سے کسی کا نام نہیں لیا تو پھر ان کو ان کی طرف نسبت کرنا کہاں تک صحیح سمجھ آئی بات. انہوں نے صاف الفاظ کہا ہے, شامی مشہور فقہ کی کتابیں میرے سامنے رکھی ہے, اس میں یہ الفاظ ہے کہ امام ابو حنیفہ سے صحیح طور سے صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے کہ اذا صح الحدیث فهو مذهبی, جب بھی حدیث صحیح ملے میرا ہو مذہب, جب بھی حدیث صحیح ملے میرا وہ مذہب. اب امام صاحب کے بکول ان کے فرمان کے ان کا مذہب صحیح حدیث ہے, جو حدیث صحیح ہے, کسی کا قول اس کا مذہب نہیں ہے. جب کسی کا قول اس کا مذہب نہیں ہے اور اس کا مذہب بکول ان کے جیسے کہ خود یہ نقل کرتے ہیں, اگر یہی اس کا مذہب ہے کہ حدیث صحیح جہاں ملے میرا وہ مذہب ہے, تو بتاؤ ہمارا کیا مذہب. اب امام ابو حنیفہ کا تعلق ہمارے ساتھ ہے کسی اور کے ساتھ ہے, آپ خود سوچیے. انہیں سے سوال کر دیجیے, اس کے سامنے سوال آتا شاہ ولی اللہ ابن رجیب کے اندر نقل کرتے ہیں کہ آپ سے سوال کیا جاتا ہے اراقل کا قورم و کتاب اللہ یخالف ہوں, آپ ایک بات کرتے ہیں ہمیں قرآن کے اندر اس کے خلاف ہو رہا ہوتا ہے, سوال سوچ لو, دعوی کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی مسئلہ قرآن اس کے خلاف نہیں ہے. تم اپنی دعوی تو کر سکتے ہو لیکن امام ابو حنیفہ کے حق میں نہیں کر سکتے, وہ اس سے بڑی ہے, وہ اس دعوی سے بڑی ہے اور اس جرم سے بڑی ہے. تم جرم کہہ سکتے ہو کہ ہمارا مذہب جو ہے قرآن کے خلاف صحیح نہیں ہو سکتا, لیکن امام صاحب تو اس سے بالکل بڑی ہے. کیونکہ وہ جب اس سے سوال کیا گیا کہ آپ کوئی ایسی بات کہے جو قرآن کے خلاف ہو تو ہم کیا کریں, تو امام صاحب کو تو یہ کہنا تھا کہ بھائی قرآن کے خلاف میں ہو ہی نہیں سکتا دو روزوں میں, نہیں بلکہ کیا کہا کہ اتر کو کوڑی بھی کتاب اللہ, جب بھی میری بات کتاب اللہ کے خلاف ملے تو میری بات کو چھوڑ دو. اچھا پھر سوال ہوا ویزا کل تورم و خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خالب ہوں, آپ کوئی ایسی بات کہیں جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف ہم کو نظر آئے, تو اس وقت یہ نہیں کہا کہ کیا میں حدیث کے خلاف ہو سکتا ہوں, میری بات ابھی خلاف ہو نہیں سکتی, نہیں اس نے یہ نہیں کہا بلکہ یہ کہا کہ اترو کو قولی بخبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے آگے میری بات کو چھوڑ دو, میری بات کو چھوڑ دو. اب ایمان سے کہو کہ قرآن کے آگے اپنی بات چھوڑ دینا, حدیث کے آگے سب کی باتیں چھوڑ دینا, یہ کس کا مذہب ہے؟ یہ حدیث کا مذہب تو ہے, یہی تو ہم کہتے ہیں. ہمارے اسٹیج سے ہمیشہ یہی اعلان ہوتا ہے تو اب یہ کہہ دینا کہ امام صاحب کچھ کہتا ہے تم اس کی وہاں کرتے ہو, مخالفت تو تم کرتے ہو. امام صاحب کہے کہ حدیث کے مقابلے میں میری بات چھوڑ دو, قرآن کے مقابلے میں میری بات چھوڑ دو, اور تم اگر دیکھتے ہو تو اس میں فوراً تعویل کرتے ہو. اب حال بتاؤ کہ تم کیا کہتے ہو. میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ امام صاحب کا نام لے کر غلط باتیں لوگوں پر مسلط کرتے ہو, خدا کے واسطے ایسا معاف نہیں کرو. امام صاحب تو کہتا ہے کہ میری بات قرآن کے خلاف ریت, میری بات کو چھوڑ دو, حدیث کے بعد خلاف ریت, میری بات چھوڑ دو. اصول کافی میرے سامنے رکھی ہے, اس میں صاف لکھتے ہیں کہ ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ اذا کل آیت تخالف ما علیہ اصحابنا فہی اما معطلت او منسوخت او معارضت لمثلہ. جہاں کوئی آیت ملے ہم کو جو ہمارے مذہب کے خلاف ہے تو اس آیت کو منسوخ سمجھنا, یا وہ منسوخ ہوگی یا دوسری آیت اس کے ٹکر کی ہوگی, دونوں ٹکر کر گر گئی ہوگی. کرتا وہ گر گئی ہوگی, اس لیے ہمارا مذہب خلاف ہے. لیکن یہ نہیں کہ مذہب وہاں چھوڑ دو. ابھی ایمان سے کہو کہ امام صاحب کا فیصلہ مانے یا پیچھے لائے لوگوں کو مانے. پھر کہتے ہیں کل حدیث یخالف ما علیہ اصحابنا فہو اما معطل او منسوخ او مرجوح او معارض بمثلہ. جہاں بھی کوئی حدیث ملے ہمارے مذہب کے خلاف ہے تو اس حدیث کو سمجھنا کہ یہ منسوخ ہے, سمجھنا کہ اس میں کوئی تعویل ہے, سمجھنا کہ یہ مرجوح ہے, کمزور ہے, مقابلے دوسری حدیث سے کمی ہے, اس کے مقابلے یہی ہے نہیں ہے, یا یہ سمجھنا کہ دونوں حدیثیں معارض ہیں. تو کیا کر دیں گے. اب امام صاحب تو کہتا ہے کہ حدیث میں خلاف ملے تو یہ نہیں کہا کہ اس میں کوئی تعویل ہوگی, یہ نہیں سمجھ رہا کہ اس میں کوئی منسوخ نسل ہوگا, منسوخ ہوگی یا معارضہ ہوگا یا مرجو ہوگی. بل فرمایا اترکو قولی بخبر رسول, میری بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے آگے چھوڑ دو. اب سوچئے کہ خود امام صاحب تو کیا کہہ گئے اور ہمیں قصیدہ کہا گیا ہے. تو ہم سے زیادہ تعلق انہی لوگوں کا ہو سکتا ہے. اسی طرح جتنے آئمہ, آئیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ. امام شافعی تو صاف کہتے ہیں کہ میری باتوں کو حدیث قرآن سے مقابلہ کرو, جہاں میری بات خلاف آئے تو فضربو میں کلام الحائط وہ منو بل حدیث, میری بات کو دیوار پر مارو اور رسول اللہ کے حدیث کو لے لو. امام مالک کہتے ہیں صاف لفظ میں کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں, میری ہر بات کو مت لے لو. وما وافق الکتاب و سننا فخذو وما قالہ ذلک فترکو, میری بات کو قرآن حدیث دیکھے بغیر نہ ماننا, میری بات قرآن دیکھے بغیر نہ ماننا. یہاں تو یہ کیا جاتا رہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے کوشش کر کے, محنت کر کے, صفائی کر کے, چھان بین کر کے ہم کو سات چیزیں واضح کر کے دے دی ہیں, لہذا ان کی لینی ہے. امام صاحب کہتا ہے نہیں, اس طرح نہ کرنا, تم خود چھانی لے کے چلنا, قرآن حدیث سے مقابلہ کرنا. اگر لازک پاؤ تو لے لو, نہیں تو اس کو رد کر دو. اللہ کے واسطے انصاف کرو کہ یہ ہمارا مذہب ہے ہندو سے. اسی طرح امام احمد حنبل وہ یہاں تک کہتے, یہاں تک کہتے کہ لا یصل احد مع اللہ ورسولہ کلام, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد اب کسی کی کوئی بات نہیں, کوئی فیصلہ نہیں, کوئی حکم نہیں, کوئی بات نہیں. بلکہ صاف کہتا ہے لا تقلد دلی ولا تقلد دل مالکن ولا الشافعی ولا الاوزاعی ولا غیرہم ولیکن خذوا من حیث اخذوا من الکتاب والسنہ. فرمایا بھائی میری تقلید نہ کرنا, نہ مالک کی, نہ شافعی کی, نہ اوزاعی کی, نہ کسی دوسرے کی, بلکہ جس طرح ان لوگوں نے قرآن حدیث سے مسئلے لیے ہیں تم بھی وہاں سے لے. اب امام احمد اہم باتیں کہہ گئے. پہلی بات یہ کہا کہ اپنی تکلیف سے روکا ایک اور دوسروں کی تکلیف سے. دوسری بات جو انہوں نے کہی وہ یہ کہا کہ قرآن حدیث سے مسئلہ لو, دو باتیں. تیسری یہ بات کہی کہ آئمہ کا طریقہ بھی یہی ہے, کہ قرآن حدیث سے مسئلہ لیا جائے نہ کہ ان سے مسئلہ لیا جائے. مسئلہ کہاں سے لیا جائے؟ قرآن حدیث سے، نہ کہ ان شخصیتوں سے. یہ خود اماموں کا مسئلہ ہے. اسی طرح کھلے رنگوں میں اس جماعت کے لیے ان لوگوں نے گواہیاں دی. آج تو کہا جاتا ہے کہ یہ جماعت نہیں ہے، آج یہ نئی جماعت آئی ہے. کوئی کہتا ہے 100 سال کے بعد ہوئی ہے، انگریزوں کے بعد بھی پہلے کوئی نام ہم نے نہیں سنا. خدا کے بندوں کوئی کتاب خالی نہیں، موتا ہو نکالو، کوئی کتاب خالی نہیں جس میں حدیث کا ذکر نہ ہو. یہ میرے ہاتھ میں موتا محمد ہے، یہ امام محمد رسول شیبانی، امام ابو حنیفہ کا شاگرد، جس کے لیے تمہارے فقہا کہتے ہیں لولا محمد لما آہا ابو حنیفہ. اگر اب محمد نہ ہوتا تو امام ابو حنیفہ کوئی نہیں جانتا، ان کا نشان نہیں ہوتا، اس کی خوشبو تک نہیں آتی، چل نہیں سکتا. وہ یہ کہتا اس کا فیصلہ میں آپ کو سناتا ہوں، یہ موتا محمد میرے ہاتھ میں ہے. یہ محتا محمد 363 صفا، یہ چھپیلی تمہارے ہنسی کا خانے میں ہے. اصل مطالبے والی چھپا ہوں والوں نے 363 صفحے کے اندر امام محمد فرماتے ہیں وقال ابن شہاب، ابن شہاب عالم عند اہل الحدیث من مدینہ، پورے مدینے کے اندر سب عربی میں زیادہ عالم زہری تھا. اب اس کا مانا کیا؟ زہری ایک محدث گزرا ہے، تابعی ہے، زہری تابعی ہے. اس کا نام ہے محمد بن مسلم بن عبد اللہ بن شہاب زہری. اس زہری کے لیے کہتا ہے کہ کان عالم اہل الحدیث بن مدینہ، یعنی پورے مدینے کے اندر جتنے بھی اہل حدیث ہیں ان سب میں زیادہ عالم یہ شخص ہے. مانا وہاں حدیث موجود تھے نا، مانا حدیث موجود تھے نا. اگر نہیں تھے پھر ہاں یہ بات ضرور ہو سکتی ہے کہ دیوبندی نام ہم نے 100 سال سے پہلے نہیں سنا. 100 سال سے نکالو 100 سال سے پہلے کوئی دیوبندی دکھاؤ. یہ میرے ساتھ تو آج 100 سالہ جشن میرے ہاتھ میں ہے. 100 سالہ جشن دیوبند کا ہوا تھا، 100 سال کا جشن اس نے کیا تھا. ابھی کو 3-4 سال ہوئے ہیں، میرے تمہاری عمر 1 صدی ہے، ہماری عمر جو 4 صدی جب ختم ہو چکی ہے ہماری عمر کی. تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہمیں کہتے ہو کہ تم نئے ہو. اور یہ دیکھو یہ میرے پاس کے فوٹو بھی رکھے ہیں پوری دیے، یہ ہے فوٹو آپ کا، دیکھ سکتے ہو. بھارت کی وزیر اعظم اندرا تقریر کر رہی ہے بھائی مودی صاحب نیشنل اسٹیج پر، یہ فوٹو یہ دیکھو، یہ تو ہے آپ کی عمر 100 سال کے. تو تم ہونے کا دے تو قرآن نئے ہو. انگریزوں کو کیا واسطہ ہے اس سے؟ انگریز کیا چاہیں گے ان کو؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ خطیب بغدادی واقعہ نقل کرتے ہیں صحابدین کے اندر، امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اذا رأیت رجلا من اہل الحدیث فکأنی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حیا، میں جب کسی حدیث کو دیکھتا ہوں تو ایسا محسوس کرتا ہوں گویا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ دیکھ لیا. یہ کوئی غلو کے بنا پہ وہ نہیں کہہ رہا ہے. بات اتنی ہے کہ جب ہم حدیثوں کی کتابیں پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال پڑھتے ہیں، ان کا واقعات پڑھتے ہیں، ان کی حرکت سکلار سے بیٹھنے پڑھتے ہیں، تو ہمیں یوں معلوم ہوتا ہے گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں. چونکہ حدیث کا اٹھنا بیٹھنا بولنا کرنا آج کے سنی وہ علی بالکل ہی ایماندار عمل والے تھے. اس وقت ہم نے خطائیں بہت ہیں، وہ بات اور ہے، لیکن میں چپ ہو جاؤ، کیا بات ہے؟ یعنی کیونکہ اس کا عمل ایسا تھا
جن کے عمل کو دیکھ کر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یاد آتی تھی. یہ تو امام شافعی کے الفاظ ہیں. اب آئیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد اکالی ابو یوسف فرماتے ہیں, جو مشہور ہے کابل کالی ابو یوسف, اس نے کہا جسے خطیب نے نقل کیا ہے, وہ کہتا ہے جب آدمی کو دیکھتا تھا تو کہتا تھا کہ بخدا لیس علی وجه الارض خیر منکم, اس زمین کے تختے پر تم سے زیادہ رب بہتر کوئی جماعت نہیں. اب ایسا کل بکر تم تصور اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تم آگے جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سنتے ہو, سناتے ہو, پڑھتے ہو, پڑھاتے ہو, لہذا تم سے زیادہ زمین کے تختے پر کوئی اچھی جماعت نہیں. اب اگر اس کو کوئی نہ مانے تو کیا کرے, چلو اس کو چھوڑیے, یہ تمہاری دیوبندی شہادت میرے ہاتھ میں ہے, یہ ہے کتاب رسالہ اور اتحاد و تکلیف, مولانا ادریس صاحب کاندھری مرحوم کا کتاب ہے. وہ ادریس صاحب کاندھری کا نام سنا ہے, اسی کی یہ کتاب ہے. وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے, کہتے ہیں صفحہ 48 سوے پر لکھتے ہیں کہ اہل حدیث تو تمام صحابہ تھے, یعنی تمام صحابہ اہل حدیث تھے. یہ مولانا ابن صاحب کا فیصلہ ہے, سن لو. کہتے اور نئی جماعت, یہ نیا نام ہے, سن لو, اہل سنت کا نام لیتے ہو. اب آپ سوچیے اس بات پر, اہل سنت میں دو لفظ ہیں, اہل حدیث میں دو لفظ ہیں. اہل کی مانا والا, اہل مال بیمانا مال والا, اہل دین بیمانا دین والا, اہل بیت مانا گھر والا, اہل شرط دولت والا, اہل علم علم والا. یہ ساری باتیں آپ نے سنی, اہل کی مانا والا. اب آگے ہے حدیث اور سنت. دعویٰ تو کہتے ہم اہل سنت ہیں, دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم اہل سنت ہیں. اہل سنت کی مانا سنت والے, اہل حدیث مانا حدیث والے. بات یہ ہوئی نا. اب آپ سوچیے کہ سنت کس کی مراد ہے, جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں ول جماعت تم جانو, وہ آگے پاس آتی ہے, لیکن لفظ اہل سنت کو لے لو. یہ سنت کس کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی اور کی؟ پہلے یہ فیصلہ کرو. اگر بھائی یہ سنت کسی اور کی ہے تو تمہیں مبارک ہو. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مراد ہے, مانا اور سنت کا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والے, اس کی سنت والے. اب میں آپ سب سے پوچھتا ہوں, مولوی سے پوچھو, لیکن یہ جواب عوام بھی دے سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کن کتابوں میں ہوتے ہوتا ہے, کن کتابوں میں بیان ہوتا ہے, کن کتابوں میں ذکر ہوتا ہے, جن کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مذکور ہے, یا جن کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مذکور ہے, ان کتابوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں حدیث. مانا حدیث میری سنت معلوم ہوتی ہے. تم حدیث والے تو بننا تمہیں برا لگتا ہے, وہ سنت والے کیسے بنو گے؟ جو عالمی سے نہیں بنتا وہ ہمیں سنت بنے گا کیسے؟ سنت کسی اور کی ہے تو بات اور ہے, لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو اہل سنت سے پہلے تم کو اہل حدیث بننا پڑے گا. جب تک حدیث والے نہیں بنتے تو سنت والے بنو گے کیسے؟ سمجھ آئی بات کی نہیں؟ جس کام کو تم نام کو تم نوا کہتے ہو, نیا کہتے ہو, یا اس کا کوئی معنی نہیں, تم کو ان سے نفرت ہے, تو ہم پوچھتے تھے اہل سنت بنے کیسے؟ جب تک تمہارا حدیث سے کوئی واسطہ نہیں, جب تک تم حدیث والے نہیں بنو گے سنت والے نہیں بن سکتے ہو. لہذا اہل حدیث کو حق ہے اہل سنت کرانے کا, یہ آپ کے پیر صاحب کا فیصلہ ہے. کہوں پیر عبد القادر جیلانی اور گیاروی والا سائن, گیاروی کہا جاتے ہو بعد میں دیکھو اس کی مانتے ہوگی نہیں, یہاں لوگ اس کا نام بھی تو لیتے ہیں لیکن پتہ نہیں اس کو مانتے ہوگی یا نہیں. وہ کہتا ہے سر اپنے کتاب میں اہل حدیث اصحاب الحدیث یہ اہل سنت اور چیز ہے. وہ کہتا ہے کہ اہل سنت کو بتا کی کئی نام ان کو دیتے ہیں, یہ میرے سامنے گلستان میں رکھی ہے, آپ آگے دیکھو پیر صاحب کی کتاب, اس نے انہیں لکھا ہے, اس نے صاحب لکھا ہے. وہ لکھتا ہے کہ اہل حدیث جو ہے اہل سنت جو ہے ان کو بدعتی کئی نام دیتے ہیں لیکن ان کا کوئی نام نہیں سوائے ایک ان کا نام ہے یعنی اہل حدیث اصحاب الحدیث اہل حدیث. یہ پیر صاحب خود کہتا ہے کہ یہی اہل سنت ہے. اب دیکھو پیر صاحب کو مانتے ہو گی نہیں. اس سے مجھے یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ پرانی جماعت یہ نئی جماعت نہیں. باقی ہم پر یہ اعتراض کرنا کہ فلاں مسئلہ حدیث سے بتاؤ فلاں مسئلہ بتاؤ فلاں بتاؤ, بھائی یہ ہم میں سے کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ سارے مسئلے ہم کو یاد ہیں. اگر ایک آدمی دعویٰ کرے کہ میں قرآن پورے کا حافظ ہوں تم ان سے تو پوچھ سکتے ہو کہ فلاں آیت کس پارے میں ہے فلاں آیت کس صورت میں ہے کس رکوع میں ہے یہ تو پوچھ سکتے ہو. ایک کہتا ہے کہ میں نے 15 پارے یاد کیے ہیں, اگر اس کو آپ نے 16 پارے کی آیت پوچھی تو کیا جواب دے سکتا ہے؟ ہاں کیا اسے سوال یہ صحیح ہے؟ وہ کہتا ہے بھائی میں تو 15 پارے یاد کیے ہیں اور تم پوچھ رہے ہو 16 پارے کی, تو کیا یہ سوال اس کا صحیح ہے؟ سوال اس کا صحیح ہے؟ مطالبہ صحیح نہیں. اسی طرح یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا حدیث کا سارا علم ہمارے پاس ہے, لیکن الحمدللہ یہ ہم دعویٰ کریں گے کہ جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کو ملتی ہے ہم اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ, اور اللہ سے دعا کر دیں اللہ ہم کو آپ کو توفیق دے. اور یہ بھی ہم دعویٰ نہیں کرتے ہیں کہ ہم ایسے ہیں کہ بس عمل ہی ضرور کریں گے, نہیں, ہم اپنے گناہوں کا اپنے خطاؤں کا اپنے غلطیوں کا اقرار کرتے ہیں, غلطی سے معصوم فقط ایک شخصیت کو ہم مانتے ہیں وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری کی حدیث ہے کہ المعصوم من عصمہ اللہ, غلطی سے محفوظ وہ ہے جس کو اللہ محفوظ رکھے, اور دین کے اندر اللہ نے غلطیوں سے محفوظ فقط نبیوں کو رکھا ہے. لہذا ہم نے یہ دعویٰ نہیں کی, لیکن یہ دعویٰ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا جس کے پیچھے لگایا ہے جس کا امتی بنایا ہے جو ہمیں امام بنا دیا ہے جس کی تابے داری کا ہم پر حکم کیا ہے ہمیں اس کی تابے داری کی توفیق دے, اور اس کی سنت اور اس کی پیروی کی اتنی ہمیں محبت دے کہ باقی کسی کے قول کسی کے راہ کسی کے قیاس کی ہمیں کوئی ضرورت نہ ہو. بس یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس وجہ دوسری بات کبھی کوئی کتاب لایا جا رہا ہے کہ فلاں مولوی نے یہ لکھا ہے وحید الزمان نے یہ لکھا ہے صدیق حسن خان نے یہ لکھا ہے فلاں علماء نے یہ لکھا ہے, بھائی یہ ہمارے پر اعتراض وارد نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ہمارا مذہب نہیں ہے کہ حنفی تو غلط ہے اور اہل حدیث میں غلطی نہیں ہو سکتی. ہم نے یہ نہیں کہا, ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسی شرکت نہ ہوئی ہے اور نہ ہو سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسی شخصیت نہ آئی ہے نہ آ سکتی ہے جو غلطی نہ کرے, غلطی سے پاک فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے مولوی نے یا حدیث مولوی نے ایک فیصلہ دے دیا ہم اس فیصلے کو اس لیے مانیں کہ وہ اہل حدیث کا فیصلہ ہے. نہیں, اگر مانیں گے تو اس لیے کہ جس حدیث سے اس نے مسئلہ لیا ہے جس آیت سے مسئلہ لیا ہے واقعی اس سے یہ مسئلہ نکلتا بھی ہے. سمجھ آئی بات کی نا؟ اس مطابق دیکھنے کے بعد ہم کسی کی بات مانتے ہیں تو وہ ان کی بات نہیں. اگر تمہاری بات ہوگی کسی حنفی کی بات ہوگی اگر حدیث کے موافق ہم مان لیا, لیکن یہ نہیں کہ تم کسی کا نام لے کے کہو فلاں مولوی نے غلط مسئلہ بتلایا تمہارا مذہب ایسا ہے. نہیں, ہمارا یہ مذہب نہیں. ہم تمہاری فقہ پر اعتراض کر سکتے ہیں کیونکہ فقہ تمہارا مذہب ہے, فقہ تمہارا مذہب ہے, تمہاری فتویٰ اس پر ہے, تمہارا فیصلہ اس پر ہے, تمہارا عمل اس پر ہے, تمہاری نماز اس کے مطابق ہے. تم کہتے ہیں یہ ہماری مذہب کی کتابیں ہیں, ہم یہ دنگے کی چوٹ کہتے ہیں کہ کوئی کتاب ہمارے مذہب کی نہیں, چاہے حنفی کی لکھی ہو چاہے عربی کی لکھی ہو, ہماری مذہب کی کتاب فقط یہ ہے جو قرآن حدیث. اگر تم کو ہم پر اعتراض کرنا رہے بھائی تو نواب نہیں ہونا, ہمیں تمہاری فکر کو پیش کر کے تمہارے مذہب پر اعتراض کر سکتے ہیں کیونکہ وہ تمہاری مسلم چیز ہے, تمہاری بنی ہوئی چیز ہے, تمہارے مذہب کی کتاب ہے, تمہارے دعوی قانون کی کتاب ہے, ہم اس پر اعتراض کر سکتے ہیں. لیکن تم ہم پر کسی کتاب کو پیش کر اعتراض نہیں کر سکتے. ہمارا اتنا ہی کہ بھائی ہمارے مذہب کا نہیں, ہمارے مذہب کی کتاب ہے قرآن و حدیث. اگر تم کو اور ہم پر اعتراض کرنا ہے تو سیدھے ہو کے آؤ, کسی دکھوں میں چھپ کر نہ آؤ, ٹھیک ہے فلانی آیت پہ ہمیں اعتراض ہے, فلانی حدیث پہ ہمیں اعتراض ہے, حدیث تمہارا یہ غلط ہے, تمہارا قرآن یہ غلط ہے. تو ہم آگے ہے جب آسان میرے ساتھ نے کہا مشرقین کو فإن أبي ووالده وإباد فإن أبي ووالدتي وإرضي لإرض محمد منكم بكاؤ, میں میرا باپ میرے خاندان پورے کی عزت محمد رسول اللہ کی عزت پر قربان. سمجھ آئی بات؟ اگر تم قرآن حکم کے اعتراض کرو پھر اس میں اعتراض ہوا, پھر ہم سمجھیں گے کہ ہمارے بلح پر اعتراض ہوا ہے, ہمارے گاؤں دستور پر اعتراض ہوا ہے, ہمارے لطف العین پر اعتراض ہوا ہے, ہمارے بلح پر اعتراض ہوا ہے, ہمارے ماسک پر اعتراض ہوا ہے. یہ کسی بولی کا نام لے کے ہمارے سامنے مت آئیے. ہمارے یہ طرح کا بھی غلط ہو سکتا ہے, کوئی ایسا نہیں کر سکتا. لیکن تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ہمارے مذہب کی کتابیں, ہم نہیں کہتے ہمارے مذہب کا فرق قرآن حدیث ہے. اگر قرآن حدیث پہ اعتراض ہم آتے ہیں, لیکن اگر قرآن حدیث پہ اعتراض نہیں تو پھر جو چاہے وہ کرو. میرے دوستو, ان باتوں کے بعد اب آپ سوچیے کہ ہمارے مسلک اور آپ کے مسلک کا فرق, ہم نے تو کہہ دیا کہ ہمارا مذہب فقط قرآن حدیث ہے, لہذا ان پر تم اعتراض کرو تو ہم آپ رکھتے ہیں. لیکن کسی کتاب کا نام لے کر, کسی عالم کا نام لے کر آپ حملہ کریں, ہاں اگر اس کو برا بلا کہیں گے ہمیں دکھ ہوگا, یہ بات ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے وہ غلطی سے پاک, تو غلطی نہیں کر سکتا, ہم اس کے ذمہ دار نہیں, ٹھیکے دار نہیں. لیکن اگر محمد رسول اللہ کی حدیث پر اعتراض کرنا ہے, قرآن کی آیت پر اعتراض کرنا ہے, تو ہمارے مذہب پر اعتراض, ہمارا یہ مذہب ہے. لیکن تمہارے کتابوں پر اعتراض ہو سکتا ہے, کیونکہ قرآن حدیث تمہارا مذہب نہیں. یہ میرے ہاتھ میں ہے, پرانی کتاب میں سکا کی نہیں پیش کراؤں, یہ تجلی ہے سارا دیوبند کا, دیوبند کا سارا ہے تجلی جو نکلتا ہے. عثمان عامر اس کا, عامر عثمانی اس کا بھی طرح ہے. ابھی اس سے فتوا پوچھی جاتی ہے, ان سے فتوا پوچھی جاتی ہے, اور فتوا نے ان سے کیا کہا جاتا ہے کہ جواب حدیث نبوی سے جواب دے. سوال کرنے والے لکھا ہے مسئلہ کہ اس کا جواب حدیث نبوی سے دے. سن لو کان کھول کے, یہ دیوبند کا رسالہ ہے, اس نے امیر عثمانی رشتے سے فتوا پوچھی جاتی ہے ایک مسئلے کی, اور مسئلے کے لیے سوال کیا جاتا ہے کہ حدیث کے مطابق جواب دے. اب یہ مولانا صاحب اپنا جواب تو دیتے ہیں, جو بھی اس کے خیال میں تھا جواب دے دیا اللہ اللہ خیر. پھر کہتا ہے کہ باقی آپ کا یہ کہنا کہ حدیث نبوی سے جواب دے, یہ جو آپ نے شرط لگائی ہے اس کے لیے کہتا ہے کہتا ہے یہ تو جواب ہوا, اب چند الفاظ فقیر کے بارے میں, فقیر کے بارے میں بھی کہہ دے جو آپ نے سوال کے اقدام پر سپرد کرم کیا ہے, یعنی حدیث رسول سے جواب دے. کیا سمجھا؟ حدیث رسول سے جواب دے. اس نوع کا مطالبہ اکثر سائلین سائلین کرتے رہتے ہیں, یہ دراصل اس قاعدے سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے. اس قاعدے سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے کہ مقلدین کے لیے حدیث و قرآن کے حوالوں کی ضرورت نہیں, مقلدین کے لیے حدیث قرآن کے حوالے کی کوئی ضرورت نہیں. آ کے دیکھ لو, سامنے میرے آ جاؤ, دیکھنا ہے جس کو کہتے ہیں کہ یہ قاعدے سے ناواقفیت کی بنا پر یہ کہا ہے, وہ یہ ہے کہ مقلدین کے لیے حدیث و قرآن کے حوالوں کی ضرورت نہیں, بلکہ آئمہ و فقہا کے فیصلوں اور فتووں کی ضرورت ہے. جب تمہارے نزدیک قاعدہ ہی یہ ہے کہ تمہارے مقلدین کے لیے قرآن حدیث کی کوئی ضرورت نہیں, تمہارا مذہبی آئمہ کا فتوا ہے قول و قرآن, تو ہمیں حق ہے تمہاری فقہ کتابوں کو سامنے رکھ کر تمہارے مذہب پہ اعتراض کرے, غلطی نکالے. لیکن ہم یہ نہیں کہتے, ہم کہتے کہ ہمارا مذہب قرآن حدیث ہے, ہمیں ایک ایک مسئلے کے لیے اس کی ضرورت ہے, اس کے بغیر ہمیں فتوا نہیں دینی ہے. اگر میرے بھائی, میرے محترم, میرے دوستو، اگر اعتراض کرنا ہے تو قرآن پر کرو، اعتراض کرنا ہے تو حدیث پر کرو، پھر ہم سمجھیں گے کہ ہمارے دوست ہم پر اعتراض کر رہے ہیں، لیکن کسی کا اور نام کیا کریں گے سمجھیں گے، اس سے جواب مانگو، جس نے لکھا اس سے جواب مانگو، ہم نے نہیں لکھا۔ بدیع الدین شاہ کی بات پر، اس کے کلام پر، اس کے قلم پر تو آگے اعتراض کر سکتے اسی پر، لیکن کسی اور کا نام لے کر بدیع الدین شاہ پہ اعتراض نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے مسلمات میں صرف قرآن ہے۔ تو آپ کا بھی یہ مذہب ہے، لہذا ہم اگر آپ لوگوں پر اعتراض کریں تو ہمیں حق ہے، آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک میں واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آتا ہوں، یہ دفتر صاحب جمع ہو گئے میرے پاس تو یہ بھی بڑی تکلیف ہو جائے گی، لہذا آپ اس طرح آتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے ایک جماعت صحابہ کو کسی مہم کے لیے بھیجا، بخاری سے جب بول رہے، اس پر ایک آدمی کو امیر مقرر فرمایا، ایک آدمی کو امیر مقرر فرمایا، اور ساتھ یہ کہا کہ یہ آدمی جو بھی آپ کو حکم دے، یہ امیر جو بھی آپ کو حکم دے تمہیں ماننا ہوگا، اس کی بات کرنی ہوگی۔ اس قسم کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے نہیں کہا، کوئی ہے کسی کے لیے جو الف کا نام لے کر جس یہ الف جیسا کہے ویسا کہو، یہ نہیں کہا کسی کے لیے، اس کے لیے کہا۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اس جیسا کوئی دوسرا امام بھی آیا ہوگا جس کا نام لے کے آگے کرتے ہیں اور جو حکم دے مانو، اس سے زیادہ کوئی امام ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ چلے گئے، آگے چل کر کچھ دیر کے بعد امام ناراض ہو گئے، ان لوگوں کا وہ امیر ناراض ہو گئے، ان کو حکم دیا کہ دیکھو تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں جو کہوں میری بات مانو گی، ہاں جی حاضر ہے فرمائی، کہا کہ لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں جمع ہو گئی، کہا کہ آگ سن لو، جلائی آگ جل گئی، کہا کہ اب پوجو اس آگ کے اندر، جب آگ بھڑکنے لگی پوجو اس کے اندر، تو کچھ لوگ بھاگنے لگے، کچھ نے ان کو اپنی سروں کو پکڑ لیا، کہا کہ خدا کے بندو ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگے ہیں اس آگ سے بچنے کے لیے، کہ آپ کے پیچھے چلیں گے تو جہنم سے بچ جائیں گے، اگر آپ کے پیچھے چلنے کے بعد وہی آگ ہے تو لگنے میں فائدہ کیا، تو کہ نہیں حکم کون کو روک رہے ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اتنے میں آگ ٹھنڈی ہو گئی اور وہ امیر صاحب کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا، معاملہ رہ گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو آپ فرماتے ہیں لا دخلوها ما خرجوا منها، اگر یہ لوگ باغ میں داخل ہوتے تو کیا مطلب اس میں نہیں نکلتے اس سے، فرمایا انما الطاعة في المعروف، اطاعت اس بات میں ہوتی ہے جو شریعت میں جانی پہچانی چیز ہو، ایسی بات کی کوئی اطاعت نہیں اسے غلطی ہوگی، ایسا امام جس کا نام لے کے آپ نے آپ سے آگے کیا اس سے بھی غلطی ہوگی، کیوں کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ نبی نہیں، یہ نبی کا مقام ہے، قالوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، إذا لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليه شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضيف الحياة وضيف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اتنی کوشش ہے، اتنی محنت ہے، اتنی ان کی کوشش ہے کسی طرح تم کو بگاڑنے، لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، جو ہم نے تم کو پیغام دیا ہے اس سے تم کو فتنے میں ڈال دے، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ جو ہم نے کہا ہے اس کے علاوہ کچھ نہ کچھ بات بھی ان کے کہنے پر تم بنا کر ملا دے، سمجھے میری بات، اپنی بنا کر اس نے کچھ نہ کچھ مرضی کے مطابق ملا دے۔ ہمیں آنے کر یہ بات نہیں ہوگی، ہمارا نوران سب بدناک لکن کلیلا، اگر ہم تم کو تھام نہ رکھتے، ہم تم کو مضبوط نہ بناتے، ہم تم کو ثابت قدم نہ رکھتے تو تم بھی کچھ نہ کچھ چلائی جاتے ان کے پیچھے، ہم نے بتایا بات، تو اللہ نے گارنٹی دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لہذا نبی سے کوئی غلط ان کی بات کوئی غلط نہیں ہو سکتی، اس کی بات جب ثابت ہو جائے سند کے ساتھ ثابت ہو جائے اب اس میں کسی بات کی گنجائش نہیں, کسی تنقید کی گنجائش نہیں, کسی تحقیق کی گنجائش نہیں, تیرا تسلیم کے اور کوئی چارہ نہیں. لیکن آؤ کسی کی بات ہو اس کی تحقیق کی جائے گی, چھان بین کی جائے گی, اس کی کیا دلیل ہے, کیا اس کا ثبوت ہے. امام مولی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں اور تمہارے سارا مسلم ثبوت کے اندر لکھا ہوا ہے وہاں آئین نہ دینا, ہمارے اماموں سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے. عربی اصول اصول سے کیا عربی کی مشہور کا مسلم ثبوت ہے, اس میں کہتے ہیں کہ وہاں آئین نہ دینا لا يحل لأحد أن يفتي بعين أو يفتي بقولنا ما لم يعلم من عين قلنا. ہماری بات پر کسی کو فتوا دینا حلال نہیں, حرام ہے, جب تک ان کو یہ بات کا پتا نہ ہو کہ ہم نے کس دلیل سے یہ بات لی ہے. دلیل دینے ہماری بات ماننا حرام, امام صاحب کا فیصلہ. تو میرے دوست مسئلہ واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم کسی کی بات کو دلیل نہیں جانتے, جو بات دلیل صحیح سمجھیں قبول کریں. اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ جب آپ ہی ہیں غلطی سے معمول اور محفوظ, آپ کی بات ہی کے لیے گارنٹی ہے, تو اب بتاؤ اس سے زیادہ اعظم کوئی دوسرا ہو سکتا ہے؟ اب سوچی بڑے سب ہیں, امام العظیم سب کو کہو, لیکن امام اعظم کو ہو سکتا ہے جس سے کوئی بڑا نہ ہو اور جس سے کوئی بڑا نہ ہو, سب بڑے سے چھوٹے ہو. بتاؤ کیا محمد رسول اللہ ہوں گے سوال کسی دوسرے کی یہ چاہ رہے نہیں. اب دوسری بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم کو حکم دیا اپنی دعوے داری کا, ایک کھلا مسئلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی دعوے داری کا حکم دیا, قرآن تو بڑے بڑے سنایا, آپ نے خود حکم دیا اپنی دعوے کا, اور وہ حکم بھی میں کسی حدیث سے نہیں بلکہ قرآن سے پیش کرتا ہوں کہ اللہ حکم دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم میری امت میری سندیش بندوں کو کہہ دو کہ فاتبعونی حکم اللہ, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو, اس کی میری دعوے داری کرو تو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. خدا حکم دیتا ہے پورا نام ان کو کہو کہ میری دعوے داری کرو تو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. تو رسول اللہ ہم نے حکم دیا یا نہیں اپنی دعوے داری کا, یہ مانتے ہو یا نہیں کہ رسول اللہ ہم نے اپنی دعوے داری کا حکم دیا یا نہیں؟ اب آئیے میں آپ سے پوچھتا ہوں, کسی کتاب سے, کوئی حدیث کی کتاب ہو, کوئی فقہ کی کتاب ہو, کوئی تاریخ کی کتاب ہو, مناقب و سیرت کی کتاب ہو, کہیں سے دکھاؤ کہ امام ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ میری دعوے کرو, امام شافعی نے کہا ہے میری دعوے داری کرو, امام مالک نے کہا ہے میری دعوے داری کرو, امام احمد حنبل نے کہا ہے میری دعوے, دکھاؤ کسی نے کہا؟ انہوں نے کہا بھی نہیں, لوگوں کو کہنے کا حق تھا, یہ حق تھا محمد رسول اللہ صاحب کو وہ کہیں. دوسری بات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ دعویٰ کیا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ حق ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. فرمایا وَيَسْتَنْبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ
قل ای و ربی انہ لحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پوچھتے ہیں، قرآن مجید کھول کے دیکھیں، سورۃ یونس کا پانچواں رکوع، یستنبئونک حقہ، تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا جو تو بتلاتا ہے وہ حق ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، تو تو جواب میں یہ کہہ دے قل ای و ربی انہ لحق، تو جواب میں کہہ دے میرے رب کی قسم کہ یہ حق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شک تھا نہیں شک تھا. اب آئیے، کسی ایک کے امام نے یہ کہا ہے کہ میں جو کہتا ہوں وہ حق ہے، دکھاؤ کتابوں سے، کسی فقہ کتاب میں دکھاؤ، تاریخ میں، مناقب میں، حدیث کتاب میں دکھاؤ، اسماعی جان میں، کسی امام نے دین کہا کہ میں جو کہتا ہوں وہی حق ہے. اگر یہ نہیں کہا ہے تو پھر تو کا مغاطہ مجبور کیا جائے لوگوں کو. بلکہ کیا کہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو قول ہے کہ جب فتویٰ دیتا تھا شاہ ولی اللہ نے نقل کیا ہے، جب فتویٰ دیتا تھا تو کیا کہتا تھا، ہاں رائے نعمان، یعنی نفسوں، کہتا بھائی یہ تو ہے نعمان کی رائے، اس کو حدیث نے کہا حدیث نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، یہ نعمان کی رائے ہے. اپنا نام ان کا نعمان تھا، ابو حنیفہ اس کی کنیت ہے، نعمان اس کا نام تھا، کہتا یہ تو میری اپنی رائے ہے. وَحَذَا أَحْسَنُ مَا قَدَرْنَا عَلَيْهِ، اپنی وفاق کے مطابق، اپنی علمی قوت کے مطابق، حسب استطاعت، جو بات اچھی ہمیں نظر آئی وہ ہم نے پکڑا دی. فَمَنْ جَاءَ بِأَحْسَنِ مِنْ هَذَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، جو تم کو اس سے زیادہ اچھی چیز بتلا تو اس کی لے لینا. اب کتنا فرق ہوا، تیرے رب کی قسم یہ حق ہے، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں میں یہ دعویٰ نہیں کرتا. چلو آج تک اس نظر کی چلی آئی، کیا قرآن میں آج تک کوئی مسلمان شک کرتا، حدیث میں آج تک کوئی مسلمان شک کر سکتا نہیں، لیکن ان کو اب تک شک ہے. شامی میرے پاس رکھی ہے، تاریخ اس کے اندر نکال کے دیکھیں، مقدمے میں دو مختار سر کے ساتھ موجود ہیں. عبارت یہ ہے کہ ہمیں یہ کہنا چاہیے، ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ مذہبنا ثواب یحتمل الخطا و مذہب مخالفنا خطا یحتمل الثواب. ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہمارا مذہب ہے صحیح لیکن غلط ہو سکتا ہے، ہمارے مخالفین کا مذہب ہے غلط لیکن صحیح ہو سکتا ہے. اب تک ان کو یقین نہیں، تم کیسے گارنٹی دنیا کو دے رہے ہو، تمہارے کتاب اپنی گارنٹی نہیں دیتے کہ ہمارا حق نہیں ہے، ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے، قرآن نے گارنٹی دی ہے، حدیث نے گارنٹی دی ہے. اب آپ لوگ ان مختصر تقریر سے ہمارے اور دوسرے مذہبوں کا فرق معلوم کر گئے، ظاہر ہوگا یا نہیں ہوگا، فرق معلوم ہو گیا یا نہیں ہو گیا. اب اس کے بعد آئی، جب دیکھا یہ تو آپ نے ان کی ایماندارانہ فیصلہ سن لیا کہ ہمارے لیے قرآن حدیث کی کوئی ضرورت نہیں، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں تو فقط فقہا کے اقوال چاہیے. لیکن پھر دیکھتے ہیں تو لوگ تو مانتے نہیں، لوگ حدیث لاؤ، دلیل لاؤ، دلیل لاؤ. کوئی زمانہ تھا وہ بھی چپ بیٹھے تھے، لوگ بھی چپ تھے، تو معاملہ چلتا رہتا تھا، جو حضرت فرماتے تھے وہی دین تھا. اب لوگ تھوڑے تھوڑے بیدار ہوئے، حضرت کی دلیل کیا ہے، اب جاؤ لوگوں کو بھی ضرورت پڑ گئی کہ صرف فکری باتوں کو لے کر ہم مذہبی سوسائٹی میں تو بیٹھ نہیں سکتے، مذہبی جلسے میں تو بول نہیں سکتے، اپنا موقف تو بتلا نہیں سکتے، لہذا ہمیں دلیل چاہیے. اب دلیل ہو تو ملے، یہاں تک اور تو سارا کچھ کیا لیکن اپنے ہاتھ بھی پھیرے، حدیثوں پہ ہاتھ پھیرے، قرآن پہ ہاتھ پھیرے، آیتوں کو بدلا، اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے لاؤ اجازت مل جائے. یہ میرے ہاتھ میں ہی ضرور دلا، یہ صاحب مولانا شیخ الہند محمود حسن صاحب نے دیوبندی کی لکھی ہوئی ہے، لکھا ہوا ہے ایزاح عبداللہ الافادات حجت الاسلام مرشد العالم سید الاقیاء سیدنا مولانا محمود حسن صاحب قدس اللہ تعالیٰ علیہ، اور چھپا بھی کہاں ہے، امرا مراد آباد میں. اب آگے اور دیوبند کا چھپا بھی رکھا ہے،
اب اس میں لکھتے ہیں تقلید کی بات چل رہی ہے، ایک مولوی کے جواب میں لکھتے ہیں، مولوی صاحب نے یہ آیت پیش کی کہ فائن تنازع تم بھی شعین ردو ہو اللہ اور رسول، اگر تمہارے اندر کوئی اختلاف ہو جائے تو بات اللہ اور رسول کے طرف بتاؤ. تو کہنے والا کہتا ہے بھائی دیکھو، جب اختلاف کے وقت ہمیں کسی کے پیچھے لگنے کا حکم نہیں بلکہ سب سے روک کر قرآن حدیث کی طرف لٹنے کا حکم دیا، تمہارا تکلیف نہیں رہی، پھر سب کو چھوڑ کر دو لوٹو. تو جواب دیتے ہیں ارشاد ہوا صفا 97 ارشاد ہوا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. یہ فوراً لکھے آیت لکھی گئی، اس قسم کی آیت موجود ہے. میں پوچھتا ہوں بتاؤ، حافظ بیٹھے قاری بیٹھے قرآن نکال کے بتاؤ یہ کہاں یہ آیت، یہ کس جگہ ہے؟ آگے لکھتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اولی الامر سے مراد اس آیت میں سوا انبیاء کرام علیہ السلام اور کوئی ہیں، تو دو چیزیں کیے، اس آیت سے صاف ظاہر ہوا کہ حضرت انبیاء و جمعہ اولی الامر واجب الاتباع ہیں. آپ نے آیت فردو اللہ و رسول ان کو تم تو اللہ الاخر تو دیکھ لی، اور آپ کو یہ اب تک معلوم نہ ہوا کہ جس قرآن میں یہ آیت ہے اسی قرآن میں یہ آیت مذکورہ بالا آ کر بھی موجود، جہاں وہ آیت ہے اسی قرآن میں یہ آیت بھی ہے. جو آیت تم پڑھتے ہو کہ فائن تنازع تم فی شعین فردو اللہ و رسول ان کن تم تو الاخر، جس قرآن میں یہ موجود ہے اس قرآن میں یہ بھی موجود ہے کہ فائن تنازع تم شعین فردو اللہ و رسول و الا اولی الامر منکم، خدا کے واسطے مجھے بتاؤ کہاں یہ آئے. ہاں وہ دس پائے جو گم ہو اس میں شاید ہو تو کہتے نا 40 باب میں دس گم ہو گئے، اب یہ قرآن میں تبدیل کیوں کی گئی، یہ آیت کیوں بنائی گئی، یہ آیت کیوں بنائی گئی؟ میں پوچھتا ہوں یہ مذہب کی پاس خبری کے لیے کیوں؟ اس لیے اللہ کے بندو، آپ کے دوست نے جو یہ نصیحت کی ہے کہ ہمارے لیے حدیث قرآن کی ضرورت نہیں ہے، آپ جنوں کو ہاتھ نہ لگائے، آپ اس میدان کے مرد نہیں، آپ اپنا گھر سنبھالیں، آپ کے لیے کام نہیں، آپ اپنا گھر سنبھالیں. یہ آپ کو مشورہ دیتا ہوں. دوسری مثال لو، یہ میرے سامنے علامہ شبلی نعمانی کی کتاب ہے سیرت النعمان، اس نے قرآن کی آیت میں تبدیل کی ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں. ایک سو 127 صفحہ. بات اصل یہ ہے کہ امام ابوری رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ میں اور سیرت میں اس نے کتاب لکھی ہے. اس کتاب میں اس نے امام صاحب کے بعض مسائل کو لا کر ان کو اجاگر کیا ہے اور اس کو کئی ثابت کیا ہے. ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایمان میں عمل داخل ہیں یا نہیں، اعمال ایمان میں داخل ہیں یا نہیں، اعمال ایمان کے جز ہیں یا نہیں، نماز روزہ زکات یہ ایمان ہے یا نہیں، یا صرف کلمہ ایمان ہے، قلبی تصدیق ایمان ہے. اس چیز کو بیان کرنے کا دائیں کہ امام صاحب کے مذہب کی بات میں دلیل موجود ہے. وہ کیا ہے؟ امام صاحب نے قرآن کی جو آیتیں استدلال میں پیش کی ہیں ان سے بظاہر ثابت ہوتا ہے کہ دونوں دو چیزیں ہیں، یعنی ایمان اور عمل دو چیزیں ہیں، کیونکہ ان تمام آیتوں میں عمل کو ایمان پر معطوف کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ جز کل پر معطوف نہیں ہو سکتا. من یؤمن باللہ فیعمل صالحا میں حرف تعقیب آیا ہے جس سے اس بات کا قطعی ٹھوکرا ہو جاتا ہے. یہ سورۃ تغابن کے پارے رکوع کی آیت ہے. آپ بیٹھے قرآن نکال کے دیکھو کہ یہ آیت کس طرح ہے. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، الفاظ یہ ہے، یہاں واو کو بدل کر شیئر کر دیا تاکہ پکی معنی ہو جائے، جو ایمان لائے پھر عمل صالح کرے، معنی ایمان جدا ہے. اپنے مذہب کے لیے واو کو شیئر سے بدل کر کے اور آیت پیش کر دی قرآن کی، یہ ہے آپ کے سامنے. آگے دیکھو آپ، یہ کس لیے ہے؟ یہ محض اپنے مذہب کے بچانے کے لیے. اس لیے میں پھر اپنے بھائیوں کو عرض کرتا ہوں، میرے بھائیوں آپ کا اس میدان کے ساتھ واسطہ نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنے گھر کو سنبھالیں، سکھی روایتی لوگوں کو بتائیں وہ سمجھائیں، ان چیزوں سے آپ کا واسطہ نہیں ہونا چاہیے. بہرحال ہمارا مسلک واضح ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کے اندر اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون، اس چیز کی تابع داری کرو جو کہ اللہ کی طرف سے تمہاری رب کی طرف سے اتاری گئی، جو چیز ما انزل الیکم جو اتاری گئی ہے تمہاری طرف، من ربکم تمہاری رب کی طرف سے، ولا تتبعوا من دونه اولیاء اس کے علاوہ کسی اور ولیوں کی پیروی نہ کرے، یہ قرآن کے لفظ ہے. اب ہم خود قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اوپر سے کیا نازل کیا گیا، وانزل اللہ علیہ الکتاب والحکمہ، وہ قرآن حدیث اللہ نے نازل کیا ہے، قرآن حدیث وہی ہے، اس پر امت کا اتفاق ہے کہ قرآن بھی وہی ہے اور حدیث بھی وہی ہے، دونوں اللہ کی طرف سے آئی ہیں، لہٰذا جو اللہ کی طرف سے آئی ہے اسی کی تابع داری کا اللہ نے حکم دیا ہے، کسی اور تابع داری کا اللہ نے حکم نہیں دیا. ہمارا مطلب یہ واضح ہے کہ ہم اس چیز کو مانتے ہیں، جو مسئلہ اس کے موافق ہوگا وہ ہم قبول کریں گے. اب آئیے جو دوستوں نے یہ چٹھیاں لکھی ہیں ان کی جوابات میں شروع کرتا ہوں.
لکھ لے گا مالک کے مجھ سے یا لکھ کے بھیجے صبح 9 بجے 9 بجے میٹنگ رکھی گئی، آپ صبح بھی فون بڑا کر سکتے ہیں، آپ کی ضرورت جواب ہوگا. صبح 9 بجے کتاب یہ زیادہ ہوم ہے، یہ بھائی زیادہ ہوم ہے میرے سامنے، یہ ہے کتاب زیادہ ہوم. یہ کتاب دیکھو آگے، خدا کی دیکھو، آگے دیکھو
Thank you.
الذي من تلك امرأة خلاصا في سنة او بدعت عظمنا، جس نے اپنی بیوی کو تین طرح کے دین صحیح طریقہ سے اور غلط طریقہ سے ہم تینوں کو لازم قرار دیں گے. اب یہ دار گزری میرے سامنے ہے، صفحہ اس کا ہے 20، جلد اس کا ہے 4 جلد. یہی روایت اس کے اندر موجود ہے. دیکھیے اب میں اس کو سند کے ساتھ پڑھتا ہوں، سند کے ساتھ پڑھتا ہوں. جس نے نقل کی ہے اس نے نہ اس پر جو جرا تعدیل کیا گیا ہے، امام دارالقطنی اس پہ جو کلام کیا ہے اس کو بھی ذکر نہیں کیا، اور روایت میں بھی بعض الفاظ ہیر پھیر کیا ہے. سنو، نام محمد حدثنا محمد مخلص قال حدثنا احمد عبد الله الحداد قال حدثنا مصر کا اسماعیل بن ابی امیہ الدارے قال حدثنا عبد الباقی بن القانی قال حدثنا عبد الله بن ابی الاسقعی قال حدثنا اسماعیل بن ابی امیہ قال حدثنا عبد الزید بن عبد العزیز بن صہیب عن انس نہیں یہ ہاں ٹھیک ہے ہاں عن انس ٹھیک ہے سنو 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 یہی ہے عن انس عن صحابہ کا سنے تو معاذ بن جبل قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ من تلك في بدعة واحدة او اثنتين او ثلاثا علمنا بدعته اسماعيل بن امية القرشي ضعيف متروك الحديث. پہلی بات تو امام دارالقطنی، پہلی بات امام دارالقطنی نقل کر کے فرماتا ہے اس کی سند میں جو راوی ہے اسماعیل بن ابی امیہ القرشی یہ ضعیف ہے، متروک الحدیث ہے. متروک الحدیث کو کہتے ہیں جس پر جھوٹ کی تہمت لگی ہوئی ہے، متہم بالکذب ہے پہلی بات. اور روایت کے الفاظ یہاں لکھے ہیں من طلق امرأة ثلاثا فی سنة او بدعة عظمنا، اور الفاظ ہے من طلق فی بدعة واحدة او اثنتین او ثلاثا عظمنا بدعته. یہاں پہلے واحد کو بھی گرا دیا، اثنتین کو بھی گرا دیا، پھر آگے بدعت کو بھی گرا دیا. الفاظ حدیث کے یہ ہے جس نے بدعت میں ایک طلاق دی، دو دی، تین دی تو اس کو بدعت ہم لازم کر دیں گے. طلاق لازم نہیں ہے، بدعت اس کو ہم لازم کر دیں گے. یہاں لکھا ہے کہ ہم اس کو طلاق لازم کر دیں گے یا ہے بدعت لازم کر دیں گے. اب ترجمہ بھی غلط، الفاظ بھی غلط، اور روایت بھی ضعیف. اب جو چاہے میں کروں یہ بات ہو گئی. خود امام دارالقطنی جس نے نقل کیا ہے بھائی راوی، راوی نہیں بھائی حدیث کا راوی، حدیث کا راوی نہیں بھائی ناجل اسماعیل بن ابی امیہ راوی نہیں بھائی، راوی راوی نہیں بھائی، جو ناجل ہے وہ نہیں بھائی. رواج نہیں پہنچی، چلو دوسرا سا، اب سنو دوسرا سا. بھائی آرام سے سنو گا، سنو حدیث کا کوئی جواب نہیں ہے، نہیں حدیث کو جواب نہیں ہے، حدیث ثابت نہیں، جو ثابت نہیں ہوگی اس کو کیا گواہ لے گا؟ ہاں نہیں نہیں یہاں راوی نہیں بھائی، اس میں راوی نہیں بھائی، راوی نہیں بھائی. بھائی جواب ہو گیا، اس کا کیا جواب ہے؟ آگے کہتے ہیں نیند ہوئے تو تعبیر میں ہے کہ تین طلاق کے بعد بیوی کو گھر رکھنا یہودیوں کا مطلب ہے، یہودی سے راستے میں لیا، ان سے رحم کو چنے لیا. میرے بھائیوں یہ بھی غلط. سوال یہ ہے کہ تین کے بعد لوٹانے کا کوئی قائل نہیں، اختلاف سے بھی اس میں ہے کہ تین پہ یک وقت ہو یا الحدہ علیحدہ ہو. عربی اس کا دیکھ بیک وقت جو ہے وہ تین شبہ نہیں ہوگی، الگ الگ شبہ ہوگی. تم کہتے ہو علیحدہ ہو یا بیک وقت ہو تین شبہ ہوگی، تو یہاں پیر صاحب نے یہ کوئی نہیں لکھا کہ تین بیک وقت ہو تو وہ بھی تین شبہ ہوگی، یہ پیر صاحب نے نہیں لکھا ہے. صرف تین کے بعد رجوع بولا جاتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں جب تین پوری ہو گئی تو رجوع ہے ہی نہیں. وہ بھی کہتے ہیں کوئی نہیں لوٹا سکتا اس کو تین کے بعد، لیکن تین پوری بھی ہو نا. پیر صاحب نے یہ نہیں کہا، یہ اس نے کہا ہے کہ تین کے بعد لوٹا نہیں جا سکتا، لیکن ساتھ یہ بھی کہا، یہ نہیں کہا کہ تین جو ہے وہ ایک وقت کی تین ہو جاتی ہے، یہ پیر صاحب نے کہا ہے. سمجھ آئے گا؟ آئیے
کسی
حدیث میں یہ ہے ذکر ہے امام آمین زور سے کہے اکیلا آہستہ کہے یا یہ کہ 6 رکعتوں میں آمین بلند آواز سے کہے اور 11 رکعتوں میں آپ سے کہے اور صاحب ہمارا تین زور تھا ان سے شروع کیجیے. تین چار مسئلے ہو گئے. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ آمین جو ہے وہ ہے قرات کے پیچھے, جو قرات یا دعا ہے آمین اس کی تابع ہے. یہ حدیث ابو داؤد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمین جو ہے تابع تابع ہے دعا کو, جیسے ہوا ہوتی آخر میں تو جو مطبوع کا حکم ہوتا ہے وہی تابع کا ہوتا ہے. اگر قرات جاری ہے تو آمین بھی جاری ہے. اگر کیا خاموش کو سنو, خاموش نہیں نہیں سمجھو, خاموش ہو جاؤ.
آپ بتا سکتے ہیں کہ ہماری جماعت کا کوئی آدمی وہاں شور کرے
یا زیادہ سے زیادہ روکا دے گا کسی سال کا، لیکن کسی نے کوئی زبانی ہنگامہ نہیں کیا ہوگا، اس لیے کہ ہم یہ فساد نہیں چاہتے ہیں، ہم کوئی ہنگامہ نہیں چاہتے ہیں، ہمارا ملک ہے، ہم ہنگامہ کر کے اپنے ملک کو تباہ کریں، ہم اس کے خلاف ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں شیش اگر ہو کر اور اپنے ملک کو مضبوط کرے اور اپنا خیال بیان کرے تو اپنے اخلاق سے بیان کرے، اور اگر ان کا عید سننے کے بعد پھر اگر ان کو صحیح سمجھے تو قبول کرے، اگر نہیں سمجھتا تو کوئی پابند کسی کا نہیں۔ قرآن بھی یہ کہتا ہے فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ اولئک هم اولو الالباب۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بندوں کو خوش خبری دو جو باتیں ساری سنتے ہیں، سننے کے بعد جو اچھی بات ہے وہ لے لیتے ہیں، یہ ہے عقل والے اور ہدایت والے۔ عقل والے کا کام یہ نہیں ہے کہ فوراً اس پہ حملہ کیا جائے، آپ خود سوچیے اتنے بھرے مجموعے میں موسم دکھان بیٹھے ہوئے، ان کے سامنے میں جھوٹا حوالہ دے سکتا ہوں؟ میں نے کہا کہ بھائی میرے پاس یہ کتاب دونوں دبا کی موجود ہے، کل 9 بجے آ جاؤ، تم کتاب بھی دیکھو باہر بھی دیکھو، یہ ہو سکتا ہے، باقی اس طرح کرنا یہ خلاف کے خلاف ہے۔ لہذا جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہ ملک ہمارا ہے، کسی دوسرے ملک میں ہم نہیں ہے کہ یہاں ہم حملہ کر کے ملک کو برباد کریں، بلکہ ایسی بات کرو جو ہمارے اندر محبت کی بات ہو، اتحاد کی بات ہو، اتحاد کی بات ہو، یہ دین کا مسئلہ ہے، کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے۔ تم سنو، اگر تمہیں بات پسند آتی ہے تو لے لو، دلال کبھی ہے تو لے لو، اگر نہیں ہے کبھی تمہیں کوئی مجبور نہیں کرتا، ہم اس لیے کہ خواب اگر ہماری بات مانو میری کرتے، تو اس لیے یہ دین کا طریقہ نہیں ہے، یہ شور وہ لوگ مچاتے ہیں، یہ دلیل ہے اس بات کی، شکست کی دلیل ہے، ہار کی دلیل ہے، غلطی کی دلیل ہے، جو شور مچاتا ہے، اور جو صحیح عرصے میں ہوگا وہ کبھی سونے کا چاول سنے گا اور سن کے جواب دے گا۔ ہمارے لوگوں نے سنو، سن کے باتیں پیش کی ہے، کسی نے تو گھروں میں یہ کہا کہ جھوٹ بولتا ہے، یہ کہا کہ جھوٹا ہے، کئی بار میں نے سر میں کہا گا کہ جھوٹا ہے جھوٹا ہے، میرا فکر دیکھو جھوٹ زیادہ جائے گا، یہ میرے سامنے جواب صحیح کر، میں نے ان کو جواب یہ نہیں کہا کہ تو جھوٹا ہے، یہ میں نے نہیں کہا ان کو، خدا مجھے بتایا کہ بری کا جواب میں قرآن ہوں، تو قرآن ہمیں سکھاتا ہے، لا تستر الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن۔ برائی کا بدلا، برائی جو ہے وہ تو ہوتا ہے، لیکن برائی اور اچھائی دونوں جواب نہیں، لہذا تم برائی کا جواب اچھائی سے دو، برائی سے دو، اس نے بار بار کہا جھوٹا ہے جھوٹا ہے جھوٹا، دنیا ساری کروائے، میں ایمان سنا کہ تم جھوٹا ہے، میں نے کہا بھائی آپ دیکھیں کتاب، یہ میرے ہاتھ میں ہے، دونوں میں تمہارے اتحاد دیکھ لو، اگر ہے تو میں صحیح ہوں، نہیں ہے تو اس میں کیوں ناراضگی کیا بات ہے، یہ کہا جائے یہ اخلاق کی بات ہے۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھوٹا کرنے کے آپ نے کبھی جواب نہیں دیا، تو برائی کا جواب ہم برا نہیں دیتے، اس بات لگتی نہیں آپ تک، ہم دفاع کرتے ہیں بہتر طریقے سے، جو ہم سے اعتراض کیے گئے ہیں ہمیں ان کے جواب دینے کا حق ہے، یا تو ایسا قانون بناؤ کوئی ہم پر اعتراض نہ کرے۔ آج کئی سال بھی ہو چکے ہیں شہزاد آباد کے گھر سے، کئی بار میں تقریر کر چکا ہوں، اور پہلی دفعہ ایک میں جواب دینے سے اس قسم کی کسی کا جواب دینے کے آیا ہوں، کیوں کہ ہم پہ پہلے حملہ کیا گیا ہے، کبھی آپ نے سنا میں نے کسی کی اس قسم کی باتیں کھولی نہیں، میں اپنے مسلم پہلو بیان کرتا رہا، آج انہوں نے خود مجبور کیا ہے ایک جلسہ کر کے، ایک مولوی صاحب کو مولانا کو بلا کے، اور ہم آگے کئی باتیں ہم پر تھوپی گئی اور کئی باتیں، اب ان کا جواب دینا ہمارا فرض ہے، اگر جواب نہ دے تو اس کا مانا کہ وہاں ہمارے پر الزام نہیں، ہمیں جواب دینے کا بھی حق نہیں، جو ہمارے پر اعتراضات کیے جائیں، جو ہم پر الزام لگائے جائیں، اس بات کے صفائی کا بھی ہمیں حق نہیں ہے، تو پھر ہم کس انصاف کے حقدار ہیں مجھے بتاؤ، میں نہ کوئی انصاف نہیں، یہ تو نہیں، ہمیں حق ہے جواب دینے کا، آپ کا فرض ہے، اگر آپ کے اندر ایمانداری ہے، یقین مجھے ہے امید کا آپ کو ایمانداری ہے، تو آپ نے جس طرح ایک طرف کی بات سنی ہے اب دوسرے طرف کی بات بھی سنی، جس طرح خاموشی سے ٹھنڈے دل سے آرام سے اطمینان سے ایک بات سنی، اس طرح دوسری بات بھی کیا سنے، سننے کے بعد پھر آپ دیکھ کے آپ اپنے احساس کرے کہ اس نے یہ کہا اس نے وہ کہا، ان کے بات صحیح کون سی ہے، ہم آپ کو مجبور نہیں کہتے کہ ہماری بات مانو دوسرے کی نہیں مانو، ہم نہیں کہتے، ہم کہتے تمہیں جو حق لے رہے بولے، تو اس طرح کے تحت جو ہمارے پاس سوال آتے ہیں ہم ان کا جواب دینے کا ہمیں حق ہے، سمجھو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھو، آپ نے کبھی ساتھ
کے صحابہ نے کبھی اس قسم کا شور کیا؟ تابعین میں شور ہوا، آئمہ رحمہم اللہ تعالی، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آخر دنیا میں خان کسی نے شور کی مجلس نے کیا، امام صاحب مجلس نے شور کیا، امام مالک رحمۃ اللہ کسی نے شور نہیں کیا، سنتے تھے بات اور اس پہ عمل کرتے تھے یا جواب دیتے تھے۔ لہذا انصاف کا تقاضا یہ ہے، شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ انصاف اپنی بڑائی بات سنے، تعصب اچھا نہیں ہے، ضد اچھا نہیں ہے، یہ خود ہار کی دلیل ہے کہ اس کو بولنے دو، ہم اپنی کہہ جائیں وہ نہ کہے، ہم کہیں وہ نہ کہے، ہم اعتراض کریں وہ جواب نہ دے، ہم الزام کریں وہ سفائی نہ کرے، کہے یہ کون سا انصاف ہے، یہ کون سی عدالت ہے؟ اگر کوئی جج ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی قانون دار ہے، انصاف کرے۔ جب ایک فریق ایک الزام کا بات مقرر کر دیتا ہے، دوسرے کو صفائی کا بھی حق نہیں دیتا، یہ نہیں۔ لہذا انصاف یہ ہے، اگر برے الفاظ ہم کہیں تو ہم مجرم ہیں، ہم برا الفاظ نہیں کہیں گے، ہمیں سب کچھ کہا گیا لیکن ہم نے کچھ نہیں کہا، جو کچھ کہا گیا ہم نے سنایا، دھمکیاں بھی دی ہم نے، خاموش سنائے، ہمیں کچھ جگہ اتار نہیں ہے، ہم کہ ٹھیک بھائی، ہم ان کو معذور سمجھتے ہیں، مجبور سمجھتے ہیں کہ ان کو پتا نہیں، انہیں دوسری فائل دیکھی نہیں، ان بچاروں نے ایک طرف دیکھا ان کو کیا پتا، ہم ان کو دعوت دیں آپ دوسرا طرف بھی دیکھیں، ایک پہلو دیکھا دوسرا پہلو دیکھا، پھر انصاف کرے، دیش میں نہ آئے، دیش سے آپ اپنی بات منوا نہیں سکیں گے، دیش سے آپ اپنی بات کہہ نہیں سکیں گے، اور دیش سے آپ اگلے کی بات روک نہیں سکتے، اس طرح ضد سے شور سے نہ اپنی بات منوا سکتے ہو نہ کسی کو چپ کرا سکتے ہو۔ چپ کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ اخلاق سے بات ہو، جو ہم نے میدان آپ کو دیا ہے اس روکے مطابق، لیکن اس طرح کیا ہے، اتنی چٹیاں جمع یہ تم لوگوں نے لکھی ہے ہمیں جواب دینا، لیکن یہ چاہے ادھر نے زبان کا شور کر دینا، کسی کے جلسے میں یہ اجازت ہے اس بات کی کبھی نہیں، یا پھر ہمیں بھی اجازت نہیں دو، آئی میں تمہارا آدر ساتھ ہم بھی کریں گے اس بات، تو پھر یہ اخلاق ہے کب تو کتا نہیں، خدا کیا آج ہم نہیں کریں، ہر کس نہیں کریں گے، ہمیں تیتالی کتنی بھی تم گالیاں دو ہم نہیں کریں گے، کیونکہ ہم ان کے دشمن نہیں، ہم آپ کے دشمن نہیں، ہم تو آپ کے بھائی، آپ کی غلطیاں بتا رہے ہیں، آپ اس میں کیوں کیوں آتے ہیں، آپ نے جو یہ غلطیاں نکالی ہیں تو ہمیں بھی کمل سوال کہہ کے سفائی کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ تم خاموشی سنو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، تو میرے بھائیوں یہ خاموشی سننے کی بات ہے، یہاں دباؤ کی بات نہیں ہے، ہم نے کوئی دباؤ استعمال نہیں کیا نہ کریں، اور تم بھی نہ دباؤ استعمال کرو نہ کرنے کا تمہیں حق ہے، خاموشی سنو، اگر برداشت کر سکتے سنو، اگر نہیں برداشت کر سکو سمجھو، پھر تمہیں جو حق ہے اس کو قبول کر لو۔ اچھا بھائی، پہلا جواب یہ تھا، میں جواب دے دیا اس کو کہ امیر کے لیے پوچھا گیا، میں کہتا ہوں کہ شہری کے ساتھ میں امیر چاہیے، چاہے وہ اکیلا پڑھے، چاہے جماعت سے پڑھے، چاہے جتنی جاری رکھا میں تقسیم کس نے کی، بدل میں دو رکھا دے پہلے جاری کسی سے یہاں ہوتا، عشاء میں پہلی دو رکھا دے اونچی اکیلا سے دوسرے میں آس کا دو میں، فجر میں دو کر دوں جو گھر میں اونچ لگا دوں اونچی، زور میں آستا اثر میں آستا، یہ تقسیم کس نے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور نے، اسی نے کی، تو اسی کا یہ عمل تھا کہ جاری کے ساتھ آپ آئی ہو جا سکتے جاؤ تو نہ، اب آپ اور کیا چاہتے، باقی یہ کہنا کہ صحابہ کا کیا عمل تھا، تو یہ میرے سامنے کتاب اس سے کہا کہ میرے فام کی موجود ہے، میں آج کو واقعہ سنا تھا، سنتے جاؤ اور قبول کرنے کے لیے میں آپ کو مجبور نہیں کرتا، نہ مجھے مجبور کرنے کا حق ہے، نہ دبانے کا حق ہے، میں اپنا عام کرتا ہوں، آپ خاموشی سنو، سننے کے بعد اگر آپ کو ایک بات آپ نے سن لی ہے، اب دوسری بات سن لو، اگر آپ کو صحیح لگے تو وہ قبول کر لو، نہ سنا۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب اس سے کان میں نرمان کی ہے، حیدرآباد اچند آباد متا مہار کی تباہ ہے، چھٹی جلد میرے ہاتھ میں اس کی، سفارش کا ہے 265، اس میں امام عطا بن ابی رباح بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اور فقیہ اور بڑے محدث اور عالم گزرے ہیں، تابعی ہیں، اور امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں، تہذیب میں واقعہ موجود ہے، امام صاحب خود فرماتے ہیں کہ ما لقیت فی من لقیت اصحاب من عطا، میں نے جتنے استادوں سے ملاقات کی اس سے بھر کر، عطا سے بھر کر میں کسی کو اچھا بھی نہیں دیکھا، میں بتا دیجیے گا وہ کیا کہتا ہے، اگر تم نے عطا
ادركتم عدين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد يعني المسجد الحرام اذا قال الامام والضالين رفعوا اصواتهم بامين. كذلك میں نے 200 صحابہ کو ملا پہنچا اس مسجد بیت اللہ میں. بیت اللہ میں بیت کے بات کرتا ہے کہ اس مسجد میں 200 صحابہ کو میں نے پایا کہ امام نماز پڑھا رہے تھے. جب امام نے والین کہی تو رفعوا اصواتہم بآمین اور سب نے بلند آواز سے آمین کہی. یہ تھا صحابہ کا عمل. اب آپ اس سے آگے کیا چاہتے ہو؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ مجھے تبھی امام مسلم کی دو. امام مسلم جس کی صحیح آپ نے سنی ہے یہ اس کی کتاب ہے التمیز. یہ کلمی نسخہ ہے ہمارے پاس. صفحہ 10 میں 10 اور 11 کہتے ہیں روایت دل کر کے کہتے ہیں سمیت مسلم یقول قد تواترت الروایات کلھا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جہر بآمین. ساری روایتیں متواتر ہیں اور مسلسل آتی ہے کہ رسول اللہ نے آمین بلند آواز سے کہی. متواتر روایت رسول اللہ ہم سے ثابت ہے اور صحابہ کا وہ عمل آپ کو دکھایا. اب اس سے آگے آپ کو کیا بتاؤں؟ کہتا ہے صحابہ کا فعل قابل غور ہے یا نہیں؟ اس کے لیے میں پہلے طلبہ ابو حنیفہ کا قول سنا دیتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ میں صحابی کے آگے بھی اپنی بات چھوڑ دوں گا. ان کا یہ قول ہے. فقہ حنفی کا قول سناتا ہوں آپ کو. فقہ القبیر ہدایہ کی طرح ابن حماد ہوگا حنفی کا بہت بڑا عالم مانا جاتا ہے بلکہ اس کو مجتہد المذہب کہا گیا ہے. اس نے فقہ القبیر کے اندر کے لکھا ہے کہ صحابہ کی بات ہمارے لیے قابل قبول ہے ہم اس کو لیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حدیث کے خلاف نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے یا حدیث کے عمل کے وہ پوری کے خلاف نہ ہو تو ہم اس کو مانیں گے. یہ آپ کے گھر کا فیصلہ ہے. تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف کسی کا فیصلہ قبول نہیں کیا جاتا. شراب کے جائز یا ناجائز ہونے کے بارے میں امام ابو حنیفہ کا مختار ہی قول بتائی. میں دیکھیے میں یہ تو کہہ دیتا ہوں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی اپنی تو کوئی کتاب نہیں ہے بلکہ علامہ سبلی نعمانی نے لکھا ہے سید النعمان کے اندر کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کوئی کتاب نہیں لکھی لیکن فقہ کی کتابوں میں جو کچھ ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. وہ میں مکرا لیتا ہوں ہدایت کا جو ان کا فون طور ہے وہ پکڑا تھا. لکھتا ہے واصیر العلم ہدایہ میرے ہاتھ میں ہے. یہ ہے کیسی جلد اخیر جس کو کہتے ہیں 497 صفحہ. واصیر العلم اذا طبخ حتى ذهب الصلصال بقي الصلص حلال وان اشتد. انگور کا رس اگر اس کو گرم کیا جائے پکایا جائے پک پک کے 2 ہفتے اس کے ختم ہو جائے باقی 3 ایسا بچے اور وہ سخت بھی ہو جائے جوش میں بھی آ جائے تو پھر بھی یہ حلال ہے. کہتا ہے ہاذا عند ابی حنیفہ ابی یوسف امام ابو حنیفہ ابو یوسف کا یہ فیصلہ ہے. میں نہیں کہتا یہ اس کا قول ہے صرف اس کی سر پر امام صاحب کی طرف یہ رسمت کہتا ہے کہ اس کو وہ حلال کہتا ہے. آگے کہتا ہے باقی اس کا شاگرد امام محمد و مالک و شافعی حرام. امام محمد اور امام شافعی اور امام مالک اس کو حرام کہتے ہیں. آگے کہتا ہے کہ حاضر خلاف ما الا قسم بھی تقوا. یہ اختلاف اس بات میں ہے کہ طاقت کے لحاظ سے استعمال کیا جائے. اگر طاقت کے لیے استعمال کیا جائے تو امام ابو جائز کہتا ہے امام ابو جائز کہتا ہے باقی محمد کو ناجائز کہتا ہے. پھر آخری میں لکھتا ہے ولی المفسد هو القذف المسكر وهو حرام عندنا. ہدایہ والا کہتا ہے تو پیالہ جب نشا کرے تو وہ ہے ہمارے نزدیک حرام. جب تک نشا نہیں کرے تب تک حرام نہیں. یہ ہے ہدایہ کا فیصلہ. اب آپ ایک اور فیصلہ سنیے.
مجھے نکال کر
آپ تو مانتے ہیں آپ کو خوش ہونا چاہیے آپ کو تو پھر وہی بات پھر وہی بات مجھ سے پوچھا گیا ہے مجھ سے سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ امام صاحب کا کیا فیصلہ ہے میں تمہاری کتابوں کو بتا مجھے تو چپ سوال یہ ہوا ہے پھر شور مچاتے ہو سوال یہ ہوا ہے سنو گے سوال امام صاحب کا فیصلہ مختاری کو بتاؤ مجھے یہ سوال ہوا ہے پوچھا گیا ہے یہ پوچھا گیا ہے پوچھا گیا ہے حدیث آخر میں پیش کروں گا ہمارا مطلب آخر میں پیش کروں گا میرے اپنا سن لو میرے اپنا سن لو پھر حدیث بھی آ جائے گی انشاءاللہ
جانا تو حدیث لیا تو حدیث بتایا تو پہلے پتی فتوا سن لو حدیث بتلا تھا وہ حدیث کے طور پر صاف ہے ترمذی میں بھی ہے سب ہے اس میں بھی ہے کہ ماس کا کثیر ہوں وہ کلیل ہوں حرام اگر ایک تھوڑے سے زیادہ کتنا پینے سے لگتا تھوڑا نہیں کرتا اس کا تھوڑا بھی حرام ہے اور ایک حدیث میں الفاظ آئے ایک بڑے پیالے سے اگر نشا ہوتا ہے تو اس کا ایک گھنٹ بھی حرام ہے کپڑا بھی حرام ہے حدیث کا فیصلہ یہ ہے یہ ہے شامی میرے ہاتھ میں آپ کی مشہور کتاب شامی ہے یہ صفحہ 324 جلد پانچویں اس میں لکھتا ہے کہ ان بیان خماؤ موز الفلوکوا فیمبغی نہیں یحل من جنس ہاتھ دنیا انور انور تقریبا کہتا ہے کہ بے شراب کے لیے جنت میں وعدہ ملا شراب کے لیے جنت میں وعدہ ملا ہے قرآن میں آیا ہے نا وان عام من خبر الرجل الشاربین آیا قرآن میں تو کہتا ہے کیوں اس کے لیے آخرت میں وعدہ ملا ہے جنت میں اس لیے یا اس کا کوئی نہ کوئی نمونہ حلال ہونا چاہیے تاکہ ہم کو اس کی رغبت پیدا ہو عمل صالح کی نیکی کی بیش کی رغبت پیدا ہو تو یہ نعمت بھی آپ کو ملے گی اس لیے کوئی نہ کوئی چیز حلال ہونی چاہیے یہ شامی کا فیصلہ ہے اب آپ کی مرضی باقی حدیث کا فیصلہ آپ کو سنایا کہ ہر قسم کا شراب حرام ہے چاہے کتنا زیادہ پینے سے نشا کرے لیکن اس کا قطع بھی حرام چلو آئیے کیا دو ہاتھ سے مسافہ کرنا بدعت ہے جبکہ بخاری میں اس کا باب مذکور ہے ایک ہاتھ سے مسافہ کرنے کی حدیث بیان فرمائی